मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلامی زندگی اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور اسے گزارنا کیسے ہے یہ بھی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر سکھایا قرآن مجید اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ کار موجود ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پھر ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ نے ہمیں عمل کر کے دکھایا کہ کس انداز سے ہمیں زندگی گزارنی ہے ہماری گھریلو زندگی کس طرح سے ہو ہمیں باہر کے معاملات کیا ہوں ہر چیز کو ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے تو جو ان چیزوں کو فالو کرتا ہے وہ کامیاب ہوگا یہاں دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا آج ہم اپنے اس پروگرام کے اندر اسلامی زندگی جس چیز کو سمجھیں گے وہ ایک ایسی کوالٹی ہے ایک ایسی صفت ہے کہ جو بہت ناپسندیدہ ہے جس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے اسے لوگ بھی نہیں پسند کرتے دنیاوی طور پر بھی نہیں پسند کیا جاتا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں تو وہ صفت وہ چیز بہت ہی سخت ناپسندیدہ ہے اور وہ ہے تکبر تکبر کے مذمت کے حوالے سے ہم سنیں گے اور ساتھ میں ہم سب کو یہ غور کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ تکبر موجود ہو دیکھیے یہ تکبر ہے یا حسد ہے یا اور کئی باطنی بیماریاں ہیں یہ ان کو ڈیزیز کہہ سکتے ہیں ہم باطنی بیماریاں یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جیسے اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں اب بخار کوئی جان کے تو نہیں چاہتا میں بخار ہو جائے اور بھی انسان کے اندر بعض اوقات ایسی ہڈن ہوتی ہیں چھپی بھی ہوتی ہیں بلڈ پریشر ہو جاتا ہے شوگر ہو جاتی ہے تو کوئی پسند تو نہیں کرتا یا چاہتا تو نہیں ہے یہ بیماری ہو جائے لیکن ہو جاتی ہیں جب ہو جاتی ہے تو پھر آدمی اس کا علاج کرتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی طریقے سے یہ باطنی بیماریاں بھی ہیں جو انسان کے اندر جڑ پکڑ لیتی ہیں اب جب جڑ پکڑ لے تو ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ کہیں میرے اندر یہ بیماری ہے تو نہیں جیسے یہ دیگر ڈیزیز ہیں جو جسمانی ہیں ان کو ہم لیبورٹری میں ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ بیماری ہے تو پھر ہم علاج کرتے ہیں تو جس طریقے سے اس کی کچھ سمپٹمز ہوتی ہیں ان کے ذریعے پتہ چلتا ہے یا لیبورٹری ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے اسی طریقے سے یہ جو بیماریاں ہیں تکبر ہے حسد ہے اس طرح کی جو بیماریاں ہیں یہ بھی کچھ اپنی علامات رکھتی ہیں جن کے ذریعے ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ کہیں ہم تو اس کا شکار نہیں ہو گئے کہیں ہمارے دل میں تو تکبر نہیں پیدا ہو گیا ہے ہمارے دل میں تو حسد نہیں آ گیا ہے تو ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے کہ کہیں ہم تکبر کا شکار تو نہیں ہے اس کی کچھ علامات بھی ہوا کرتی ہیں بہرحال تکبر بہت بری صفت ہے اور اگر ہم دیکھیں اس کی مذمت کے لیے شیطان ابلیس جو مردود ہونے سے پہلے معلم الملکوت تھا بڑا عبادت گزار تھا جنت کا خزانچی بھی رہا فرشتوں کا سردار بن گیا یہ فرشتوں کا پڑھانے والا ٹیچر بن گیا اچھا یہ بیسکلی فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے اپنی ریاضت کی وجہ سے اپنے علم کی وجہ سے یہ فرشتوں کا بھی استاد بن گیا اب یہ جو فرشتوں کا بھی ٹیچر ہے یہ کیسے راندہ درگاہ ہوا جب اللہ پاک نے حکم دیا فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے تو چاہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہوں میکائیل علیہ السلام ہوں حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں حضرت عزرائیل علیہ السلام ہوں دیگر فرشتے ہوں سب اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے کیا کیا وہ اکڑ گیا اس نے تکبر کیا اور کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے لہٰذا میں افضل ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی تو اس کے گمان کے مطابق کہ جی مٹی جو ہے وہ کمتر ہے تو میں افضل ہو گیا یہ اس کی سوچ تھی اگرچہ حقیقت یہ نہیں ہے خیر اس نے تکبر کیا کہ میں تو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کروں گا میں افضل ہوں اسے اس بنا پر یہ تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے مردود کر دیا اور اس کی حسین صورت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، بد شکل ہو گیا، نورانیت اس کی سلب کر لی گئی، اور اللہ پاک نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکارتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا یعنی لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ اتنا بڑا مقام تھا، سب چھین لیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ الامان والحفیظ، ہوا کیوں، کیا کیا اس نے؟ تکبر کیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا اور کہتا ہے کہ میں افضل ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ تکبر کتنی بری صفت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں، فرعون کے بارے میں ہم نے سنا، نمرود کے بارے میں سنا، اب یہ اپنے تکبر میں تھے کہ جس تکبر کی بنا پر معاذ اللہ ان لوگوں نے سرکشی کی، اور پھر ان کا انجام کیا ہوئے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے فرعون کو غرق کر دیا گیا، ڈوبا کر جو ہے وہ مار دیا گیا، اور نمرود اس کے تو ناک کے ذریعے ایک مچھر اس کے دماغ میں چلا گیا، اور وہ مچھر جو ہے وہ اس کو اذیت دیتا رہتا تھا، اور حال یہ تھا کہ نمرود خدائی کا دعوے دار تھا، کہتا تھا معاذ اللہ میں خدا ہوں، لوگوں کو سجدہ کروایا کرتا تھا، اور اس کے تکبر کا جب اس پر عذاب آیا تو کس انداز سے آیا کہ اس کے دماغ میں مچھر گھس گیا، اب اس کو اذیت دیتا تھا تو وہ کاٹتا تھا، اب اس کے دربار میں آنے والے کا قانون یہ بن گیا کہ جو اس کے دربار میں آئے گا وہ اس کو جوتا مارے گا، کیونکہ جب اس کے سر پہ کوئی چیز لگتی تھی تو وہ ظاہر ہے مچھر تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتا تھا، وہ کاٹتا نہیں تھا تو اسے سکون ملتا تھا، تو پہلے وہ سجدہ کرواتا تھا، اب اس کے سر پہ جوتے پڑنا شروع ہو گئے اور وہ یوں ہی جوتے کھاتے کھاتے مر گیا۔ تو یہ اس کی تکبر کا انجام تھا، کس طریقے سے وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا رہا اور آخر کار یوں ہی وہ مر گیا، اور اب آخرت میں بھی کس انداز سے اس کی بربادی ہے۔ اسی طریقے سے فرعون کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت سیدنا ہارون، ان کو بھیجا، مگر اس نے ان کو جھٹلایا، اور پھر اللہ پاک نے کس طریقے سے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرعون کو مرے ہوئے بیل کی طرح دریا کے کنارے پر پھینک دیا۔ وہ متکبر، وہ فرعون، یہ طاقت آج بھی کسی کو ہم کہتے ہیں نا، مثال بھی دیتے ہیں تو فرعون بنا ہوا، جب کوئی بڑا تکبر دکھا رہا ہوتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے، بعض لوگ واقعی ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تکبر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی منصب مل جائے، کوئی باس ہوتے ہیں بعض اوقات آفس میں بڑے ہیں، کوئی بھی اس کو جو ہے وہ مقام ملا ہوا ہے دنیاوی طور پر کہیں پر بھی، تو وہ فرعون بن جاتے ہیں، متکبر بن جاتے ہیں، اپنے سے نیچے والوں کو بلا وجہ میں تنگ کرتے ہیں، انہیں ذلیل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جو اصلی فرعون بھی تھا اس کا بھی حال اچھا نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ دریا میں ڈبا کر اس کو مار دیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ فرعون کو مرے ہوئے بیل کی طرح دریا کے کنارے پر پھینک دیا گیا، تاکہ وہ باقی ماندہ بنی اسرائیل اور دیگر لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اور ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ جو شخص ظالم ہو اور اللہ عزوجل کی جناب میں تکبر کرتا ہو، اس کی پکڑ اس طرح ہوتی ہے کہ اسے ذلت و اہانت کی پستی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آج ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں میں آپ کے پاس کوئی رتبہ ہو، کوئی عہدہ ایسا موجود ہو کہ سامنے والے آپ کے سامنے کچھ نہ کر سکتے ہوں، آپ تکبر میں آ کے انہیں ذلیل کرتے ہوں، رسوا کرتے ہوں، کچھ بھی کہتے ہوں، وہ بےچارے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، غریب ہو، آپ کا ماتحت ہو، لیکن اللہ پاک تو ہر شے پر قادر ہے، وہ اس کی صفت ہے کبریائی، اس کی ذات کو زیب دیتی ہے بڑائی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اس کا قہر اگر نازل ہوا نا تو پھر کوئی بچا نہیں پائے گا۔ یہ بڑے بڑے نمرود، فرعون، یہ نہیں بچے، کہاں گئے، کیا کروایا کرتے تھے، کس طریقے سے لوگوں پہ ظلم و ستم کرتے تھے، یہ بچے؟ تو آپ کے پاس اگر کوئی منصب ہے اور جس بنا پر آپ تکبر کر رہے ہیں اور کسی کو حقیر جان رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ آپ کے پاس منصب رہنے والا ہمیشہ نہیں ہے۔ آج دنیا میں اگر کچھ نہیں بھی ہوا تو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، مر کے تو قبر میں جائیں گے، پھر اگر اللہ پاک نے پکڑ لیا پھر بتائیے کہاں جائیں گے۔ تو یہ تکبر ہرگز بھی ہمیں زیب نہیں دیتا، تو ہمیں تکبر نہیں کرنا، بلکہ اپنے اوپر غور کرے آدمی، اپنے ذات پر غور کرے کہ اس کی حیثیت ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا وجود کہاں سے آیا، کس انداز سے دنیا میں آیا، اس وقت بھی جو وہ دنیا میں گھوم رہا ہے تو پیٹ میں دیکھے تو ہر وقت غلاظت پیٹ کے اندر موجود ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد اس کا حال کیا ہوتا ہے، قبر میں جا کر کیا ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہی ہیں، تو ایسے شخص کو ہرگز بھی تکبر زیب نہیں دیتا. ہو سکتا ہے کچھ پیسوں کی وجہ سے آپ بڑے اچھے کپڑے پہن لیتے ہوں، گاڑی ہو یہ ہو، لیکن یہ حقیقت تو جھٹلا نہیں سکتے کہ جہاں سے آپ آئے ہیں، جس طرح آپ کا وجود بنا ہے، اور پیٹ میں جو غلاظت آپ کے موجود ہر وقت ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد کیا حال ہونے والا ہے، اٹھا کے آپ کچھ بھی منصب رکھتے ہوں اٹھا کے لے جا کے قبر میں ہی ڈال دینا مٹی میں، اور اندر پھر کیا ہونے والا ہے، اللہ پاک رحم کا معاملہ فرمائے. تو ایسے شخص کو ہرگز بھی تکبر زیب نہیں دیتا. اچھا یاد رکھیے گا، تکبر کہتے کس کو ہیں یہ بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. بھائی تکبر کی ہم نے مذمت تو سنی، تکبر کہتے ہیں خود کو افضل سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کہلاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبر بطر الحق وغمت الناس، یعنی تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے. تو اگر کوئی اچھی حالت میں رہتا ہے، پیسے والا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی گاڑی ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ تکبر کرتا ہو. ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں فی نفسی یوز کرنا کوئی تکبر نہیں ہے. ہاں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، انہیں کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے. ٹھیک ہے نا، اچھے حال میں رہنا تکبر نہیں ہے، لیکن جو اس حال میں نہیں ہے، اس کو اس کی غربت کی وجہ سے، اس کے جو اچھے کپڑے نہیں ہیں، اچھی حالت میں نہیں ہیں، اس وجہ سے انہیں کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے. تو بعض وقت پیسے والے اور مال والے، یا کوئی بھی آپ کو منصب حاصل ہے، کوئی بھی کوالٹی حاصل ہے، آپ اسکول کالج میں پڑھتے ہی اچھا ہیں، یہ بھی ہوتا ہے آپ کے پاس دماغ اچھا ہے، ذہین ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، تو بعض بیچارے جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ایسی سمجھتے ہیں، کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ جملوں سے، الفاظ سے، باتوں سے شو بھی ہو جاتا ہے کہ جی تم تو نہیں کیا ہے، دماغ میں بھوسا بھرا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا تمہیں، تو وہ یہ کس چیز کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ بعض اوقات یہی اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ جی میں تو بڑا جینیس ہوں، تمہارا تو دماغ ہی نہیں چلتا، تم تو ایسے ہی ہو. تو اللہ پاک نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، اس پہ شکر ادا کریں. اگر کسی کے پاس کم ہے تو اس کو لعنت ملامت کا شکار نہ بنائیں، اس پہ طعن و تشنیع نہ کریں، اس کو اس طرح کے جملوں سے ایذا نہ پہنچائیں، اسے حقیر اور کمتر نہ جانے. تو اب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں پر دوسروں کو حقیر سمجھنے کے لیے. کسی کے پاس پیسے کم ہیں، اس بنا پر آپ اسے حقیر سمجھ رہے ہیں، کسی کے پاس علم کم ہے، اس بنا پر اسے حقیر سمجھ رہے ہیں، کسی کے پاس نالج کم ہے، اس بنا پر آپ اسے حقیر سمجھ رہے ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو ذہانت دی ہے، مال دیا ہے، حسن دیا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو صفات دی ہیں، اس پہ اس کا شکر ادا کریں. اور اگر کسی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کو حقیر اور کمتر نہ سمجھے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کبریائی اللہ پاک کی صفت ہے، بڑائی اللہ پاک کی صفت ہے، انسان کو عاجزی زیب دیتی ہے. ٹھیک ہے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، کبریائی میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے، لہذا جو میری چادر کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا. علمان والحفیظ. اس کی مثال علماء نے یوں بیان فرمائی کہ جیسے کوئی بادشاہ کا تخت ہو اور اس کا تاج بھی ہوتا ہے، تو کوئی غلام جو ہے وہ بادشاہ کے تخت پر بیٹھ جائے اور اس کا تاج اپنے سر پہ رکھ لے، تو اس غلام کے ساتھ بادشاہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے وہ تخت جو ہے وہ بادشاہ کا ہے، وہ تاج بادشاہ کا ہے، وہ اس غلام کا نہیں ہے. تو وہ اگر وہاں پر بیٹھے گا اور تاج لگا کے اور وہ جو ہے وہ بادشاہ سب بننے کی کوشش کرے گا، تو ظاہر ہے اس کو سخت سزا ملے گی. تو یہاں پر کیا بتایا گیا حدیث پاک میں، کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے، جو میری چادر کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا. تو یہ تکبر کرنے والے کو اللہ پاک سخت ناپسند فرماتا ہے کہ خود کو بڑا سمجھ رہا ہے اور دوسروں کو حقیر جان رہا ہے، حقیر جان کے اس اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ وہ بد سلوکی کر رہا ہے. دیکھیے اللہ پاک نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک کی حکمت ہے، اس نے دوسروں کو اگر وہ چیز نہیں دی تو آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس بنا پر اس کی حقارت کی نگاہ سے اسے دیکھیں، اسے ذلیل کریں، اس کو باتیں سنائیں. اللہ پاک کی حکمت ہے، اللہ پاک کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، یعنی کسی کو وہ چیزیں دیتا ہے، بہت ساری مال دولت حسن و جمال علم وغیرہ، اور بعض کو اللہ پاک کی حکمت ہے وہ چیزیں نہیں دیتا۔ دونوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ جس کو وہ نعمتیں دی ہیں اس پہ شکر کر رہا ہے، اور جس کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں وہ صبر کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اس میں یہ تکبر کرنے والا بیچ میں آ کے ان نعمتوں کی وجہ سے جو اسے حاصل ہے وہ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے جن کے پاس وہ نہیں ہے، تو یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ یاد رکھیے گا، حدیث پاک ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جو میری چادر کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رب تعالیٰ کا کبریائی کو اپنی چادر فرمانا ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے ایک چادر کو دو نہیں اوڑھ سکتے، یوں ہی عظمت و کبریائی سوائے میرے دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو عظمت اور کبریائی یہ رب کی صفت ہے۔ آپ کے پاس کوئی نعمت موجود ہے تو اس کی بنا پر خود کو بڑا سمجھ کر لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ ہرگز بھی آپ کو زیب نہیں دیتا۔ یہ طرز عمل دنیا میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور آخرت بھی آپ کی برباد کر سکتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا، اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واہیات بکنے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے اور متفحق ہیں۔ توجہ، کیا فرمایا؟ قیامت کے دن میرے نزدیک وہ ہوگا، پسندیدہ وہ ہوگا جو اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، جو حسن اخلاق والا ہے وہ پیارے نبی کے قریب ہے قیامت کے دن، اور دور کون ہوگا، قابل نفرت کون ہوگا؟ قیامت کے دن پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ جو وحیات بکنے والے، گالیاں نکالنے والے، فحش گوئی کرنے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے۔ آج کل تو میمز بنائی جا رہی ہوتی ہیں، کچھ بھی جناب کسی کی طرف جھوٹ بھی منسوب کر کے جی لگا دیا جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیجیے یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے۔ اور تیسری چیز بیان ہوئی، اور متفحق ہیں۔ صحابہ اکرام علی رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بےہودہ بکواس بکنے والوں اور مذاق لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کو تو ہم نے جان لیا، مگر یہ متفحق کون ہیں؟ دیکھیں صحابہ اکرام نے بھی سوال کیا، ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں آ رہا ہو نا سوال کہ یہ ورڈ تو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو دیکھیے صحابہ اکرام نے کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کیا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے۔ تو تکبر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے دور کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن تو پناہ کہاں ملے گی؟ قیامت کے دن تو شفاعت کے لیے سب کہاں جائیں گے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو حاضر ہونا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو شفاعت کی بھیک مانگنی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو کرم چاہنا ہے ہم نے قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن حضور فرما رہے ہیں کہ میری مجلس سے دور کون لوگ ہوں گے، جس میں تیسرا کیا بیان کیا گیا ہے، جو تکبر کرنے والے۔ تو تکبر بہت بڑی چیز ہے، دنیا و آخرت کو برباد کرنے والی ہے۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ تو تکبر بہت بری چیز ہے، اللہ پاک اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے بزرگان دین کو دیکھتے ہیں تو وہ تکبر نہیں کرتے بلکہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں بھی عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کا منصب ہے، کیا آپ کا مقام ہے، اللہ اکبر، ہمارا تو کیا مقام ہوگا، ہمارے پاس کیا یہ تھوڑی بہت چیزیں اگر موجود ہیں تو اس کی بنا پر تکبر کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تو مقام اتنا عالی شان، لیکن آپ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا، انہوں نے آپ کو اپنے پاس کھانے کی دعوت دی، اے ابو عبداللہ آپ بھی غذا کھا لیجئے، وہ مسکین بیٹھے ہوئے کچھ کھا رہے تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اتر پڑے اور انہی مسکینوں کے ساتھ وہیں پر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر وہاں پر ان کے ساتھ کھانا شروع کر دیا، اور فرمایا کہ بے شک اللہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ مغروروں، انہی کے ساتھ بیٹھ گئے اور کھایا آپ نے، اور ان کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو پھر ان مسکینوں کو فرمایا کہ اب تم میری دعوت قبول کرو، پھر ان مسکینوں کو دعوت دی اور اپنے ساتھ لا کر آپ نے ان کو کھانا کھلایا۔ تو یہ عاجزی کی علامت ہے، کہ وہ مسکین غریب اگر دعوت دے رہے ہیں تو یہ نہیں ہم میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا یوں نہیں، بلکہ آپ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور ساتھ بیٹھ کر آپ نے کھانا کھایا اور پھر ان کو دعوت دے کر آپ اپنے گھر پر لے کر آئے اور ان مسکینوں کو بھی کھانا کھلایا۔ تو تکبر کیسے پتہ چلتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم متکبر ہیں، ہمارے اندر تکبر آ رہا ہے، تکبر کی صفت پیدا ہو رہی ہے؟ تو اس کی کچھ علامات میں سے بھی ہے کہ کوئی غریب ہے، کوئی اس طرح سے ہے، مزدور ہے، اس کے پاس سے اگر بدبو آ رہی ہے یا اس طرح کا تھوڑا اس کا حال ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ اس سے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگیں اور اس کو بس یہ دور ہو جائے اور اس کو ڈی گریڈ کرنے والے ہم کچھ جملے کہنے لگیں، ہمارے دماغ میں کلبرانے لگیں کہ ہم اسے کچھ اس طرح کی باتیں کہیں، تو یہ پھر ہمیں غور کر لینا چاہیے کہیں ہمارے دل میں تکبر تو نہیں ہے۔ تو کوئی کسی حال میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہو، بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے، تو آپ وہاں پر برداشت کریں تھوڑی دیر کے لیے، عاجزی اختیار کریں، اس کو محبت دیں، ہرگز بھی کوئی ایسی بات نہ کریں جو تکبر والی ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت میں ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی شخص کے گھر پر موجود تھے، تو وہاں پر کوئی غریب حجام بھی موجود تھا، یعنی نائی جو بال وغیرہ کاٹتے ہیں، تو اب وہ حجام جو ہے وہاں پر کوئی چارپائی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ جھجکتے جھجکتے ہی بیٹھا، حسین کے اندر کوئی چارپائی کوٹی ماری موجود تھی اس پر وہ بیٹھا، اب اس کا وہاں بیٹھنا تھا تو جس کا وہ گھر تھا اس نے جو ہے اسے گھور گھور کے دیکھنا شروع کر دیا، یہ مطلب یہ غریب ہے تو اس کی کیسے مجال کہ یہ یہاں کسی چارپائی پر بیٹھ جائے۔ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ جناب جو غریب ہیں یا اس طرح کے ہیں وہ کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے، ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ ان کو نیچے بیٹھنا ہوگا، اور وہ ساتھ بیٹھ گئے تو بڑا برا لگے گا۔ اسی طریقے سے بھائی یہ جو ہے وہ غریب ہے یا ماتحت ہے تو یہ ہمیں سلام کرے گا، ہم سلام میں پہل نہیں کریں گے، یہ کیا ہے؟ حالانکہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، تو یہ سوچنا کہ یہ مجھے سلام کرے میں سلام نہیں کروں گا یہ کیا ہے؟ تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ بیٹھا تو گھورنا شروع کر دیا، وہ بیچارہ شرمندہ ہو کر اٹھ کر چلا گیا۔ خیر اعلیٰ حضرت ابھی تو اس کے گھر پر موجود تھے، اب بعد میں ایک دفعہ اعلیٰ حضرت کے گھر پر وہ شخص آیا ہوا تھا اعلیٰ حضرت کے کاشانے پر، وہی جس نے یہ گھورنے کا کام کیا تھا، اور پھر وہاں پر اعلیٰ حضرت کا جو حجام تھا نائی تھا وہ وہاں پر آ گیا خط بنانے کے لیے۔ تو جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو اعلیٰ حضرت کا کیا انداز تھا، آپ نے اس کو خود دعوت کیا، وہ اس فکر میں تھا کہ میں کہاں بیٹھوں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ارے بھائی کریم بخش، دیکھیے کیا انداز ہے، اس کا نام لے رہے، اس کو ساتھ میں بھائی کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، میں بھائی کریم بخش کھڑے کیوں ہوں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان صاحب کے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ صاحب تو کسی کو بیٹھا نہ دیکھ سکے غریب آدمی کو، اور یہاں تو اعلیٰ حضرت نے ان کے برابر میں ہی بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ اب وہ بیٹھنا تھا تو وہ اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے سانپ نہیں پھنکار رہا ہوتا غصے سے، تو یہ حالت ہو گئی، اور وہ تھوڑی دیر میں اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ تو اس طرح کا انداز کیا ہے کہ تکبر ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے دلوں میں آ جاتی ہیں جو تکبر ہوتی ہے، تو اس تکبر سے خود کو بچانا ہے اور اپنی حقیقت پہ آدمی غور کرے کہ میں کیا ہوں۔ جب آدمی اپنی حقیقت پر غور کرے گا اور مرنے کے بعد کے مراحل کو غور کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ یہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے یہ حقیقت میں میری کوئی ذاتی کوشش اور کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، محض رب کی عطا ہے، تو رب کی عطا پہ توجہ ہوگی تو دل کے اندر تکبر نہیں آئے گا اور عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔